السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، مسلمانوں کو اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیاب ہونے کے لیے جو کام کرنے پڑتے ہیں، کرنے پڑیں گے، ایک بس روک دو، بند کرنا پڑے گا. ان کو اللہ رب العزت نے، ان باتوں کو اللہ رب العزت نے اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے سمجھایا ہے پوری امت مسلمہ کو. قیامت تک آنے والے انسانوں کو، مسلمانوں کو رہبری دی گئی ہے. فتنوں کے زمانے میں جب مسلمان ہوں گے، جب کے لیے بھی رہبری دی گئی ہے. ملک کے کسی بھی، دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی علاقے میں رہیں گے، سب کے لیے رہبری ہے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں رہنے کے لیے موقع دیے، تو اس ملک میں دین کی خدمت کرنے کے بھی گویا موقع دیے. اور مسلمان پوری دنیا میں اسی لیے پہنچایا جاتا ہے کہ وہ دین کا کام کرے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ پوری دنیا میں مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں، اختیاری طور پر یا غیر اختیاری طور پر، تاکہ پوری دنیا میں دین کی بات پہنچ سکے. اس لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹا ہوا ہے، تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو، کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، جس طرح ان کو زندگی گزارنی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہدایت ملتی رہے. اب ہم لوگ اپنے علاقوں سے آئے، اپنے ملکوں سے آئے، تو امریکہ میں آ جانے کی وجہ سے کوئی نیا سیٹ اپ نہیں چاہیے ہم کو، کوئی نیا دین نہیں چاہیے ہم کو. ہم تو دین اسلام ہی کے پیرو ہیں. دین اسلام پر جینا ہے، دین اسلام پر مرنا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہاری موت نہیں آنا مگر اس حالت میں کہ تم پکے مسلمان رہنا. قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون. اپنی بھی فکر ایسی کرنی ہے، عورتوں کی بھی فکر، خواتین کی، بہنوں کی ایسی کرنی ہے، اور آنے والے جنریشن کی فکر بھی ایسی کرنی ہے. بچے ہوں، بچیاں ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، اور ہر ماں باپ کے دل میں اللہ نے جو اولاد کی محبت رکھی ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں، ہر قسم کی پریشانی سے بچیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ان کے حالات اچھے رہیں، خوش رہیں. لڑکے اگر ہیں، لڑکیاں اگر ہیں، تو مالی اعتبار سے ان کو پریشانی نہ ہو، جہاں شادیاں ہیں وہاں ان کو پریشانی نہ ہو. ہر ماں باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ جب ماں باپ کی چاہت اتنی ہوتی ہے جتنی ان کے پاس علم ہے، جتنی ان کے پاس میں محبت ہے. اللہ رسول کے پاس جو علم ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہے، اور اللہ رسول کے پاس جتنی محبت ہے وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی سے جتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت قیامت تک کوئی باپ اپنی اولاد سے کبھی نہیں کر سکتا. کوئی باپ اپنی اکلوتا اولاد سے وہ محبت نہیں کر سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی اپنے امتی سے، اور سب سے جو قیامت تک آنے والے ہیں. یہ نہیں کہ جو صرف آپ کے سامنے تھے انہی کے ساتھ آپ نے محبت کی، ایسا نہیں، سب کے ساتھ میں جو قیامت تک آنے والے ہیں. اسی لیے آپ کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہتی تھی، اور اسی لیے آپ نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے آنسو بہائے، ان کے لیے دعائیں کی ہیں، رات رات بھر کھڑے رہے ہیں، پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، گرمی سردی آپ نہیں دیکھتے تھے، ہر قسم کی تکلیف برداشت فرماتے تھے، غریبوں کی فکر رکھتے تھے، امیروں کی فکر رکھتے تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایک مرتبہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر، عید کے موقع پر دو بکرے منگائے، قربان کرنے کے لیے، قربانی کے لیے دو بکرے منگائے. دونوں کے دونوں چتکبرے تھے، دونوں کی سینگیں تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس کے لیے آپ نے دو منگائے؟ فرمایا کہ ایک میری طرف سے یہ قربان کروں گا، اور ایک میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے کروں گا جو قربانی نہیں دے سکیں گے. قیامت تک جتنے مسلمان غریب آئیں گے ان کی طرف سے سرکار نے قربانی دی ہوئی ہے. تو کوئی باپ اپنی اولاد کو اتنا نہیں چاہ سکتا جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. اس لیے باپ جو شفقت کرتا ہے اپنی اولاد سے، اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفقت فرمائی ہے ان کے علم کے اعتبار سے اور ان کی محبت کے اعتبار سے فرمائی ہے. جب علم کا لیول بڑھ جاتا ہے تو شفقت بھی بڑھ جاتی ہے، محبت کا لیول بڑھ جاتا ہے تو شفقت بھی بڑھ جاتی ہے. اس لیے ان کی بات زیادہ مقدم ہے، وہ زیادہ خیر خواہ ہیں، وہ زیادہ بھلائی چاہتے ہیں. جیسے ماں باپ جو ہے نا اولاد کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتے ہیں، زیادہ محبت رکھتے ہیں، خود اولاد اپنے بارے میں نہیں رکھتی. چھوٹا بچہ ہے، اب وہ اس پہ مصر ہے کہ میں جو ہے میں نائف سے کھیلوں گا، وہ کچن میں ہارے ڈالنا شروع کر دیتا ہے ماں کے پاس آ کے. اب وہ ماں نہیں دیتی ہے اس کو، اس کو چھری نہیں دیتی، چاقو نہیں دیتی، اب وہ چلا رہا ہے، عجیب ماں ہے، کیسی سنگ دل ماں ہے، سخت دل ماں ہے، ایک چیز نہیں دے رہی. میں ایک چیز مانگ رہا ہوں چھوٹی سی، اس کے بعد تو چار چھ نائف رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ، ایک مجھے دے دے تو کیا حرج ہے. مگر ماں بچہ جتنا چاہے چلائے دے گی نہیں، چھوٹا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں چھری دینا صحیح نہیں، وہ نہیں دیتی. تو بچہ اپنے حساب سے شکایت کر رہا ہے کہ میری ماں اچھی نہیں ہے، میں جو مانگ رہا ہوں وہ نہیں دیتی. ماں کو پتا ہے کہ میں اچھی نہیں صحیح، لیکن میں اچھی اسی میں ہوں کہ اس کو نہ دوں یہ چیز. چھوٹا بچہ ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہے، ڈیڑھ دو سال کا، سب کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ہر چیز میں ہاتھ ڈالے جا رہا ہے، کوفتہ بنا ہوا ہے اس میں بھی، فرائی چکن ہے اس میں بھی، فرائی مٹن ہے اس میں بھی، بریانی ہے اس میں بھی، وہ دودھ ابھی اس کا دودھ ہی نہیں چھوٹا ہوا ہے. تو ماں باپ جو ہیں وہ اس کو زیادہ جانتے ہیں، اس پر شفیق زیادہ ہیں، وہ اس کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے. کہتے کہ خود تو کھا رہے ہیں مزے مزے میں، اتنے انجوائے کر رہے ہیں اور مجھے ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ اور وہ چلاتا بھی ہے، روتا بھی ہے، غصے میں بھی آتا ہے، برتن ادھر ادھر اٹھا کے پٹکتا ہے، کسی چیز کو پھینک دیتا ہے، پانی گرا دیتا ہے ناراض ہو کے، مگر ماں باپ پھر بھی نہیں دیں گے اس کو، کیونکہ ان کا علم اور ان کی شفقت الگ ہے. بچے کا علم اور بچے کی شفقت الگ ہے، اس کو بھی اپنے ماں باپ سے محبت ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا. ماں باپ کو پتا ہے کہ اگر آج ہم نے اس کو کوفتہ کھانے دیا تو عمر بھر کبھی نہیں کھا سکے گا، پھر آخری کوفتہ ہوگا یہ اس کا. چھوٹا بچہ دودھ پینے والا کوفتہ کہاں ہضم کرے گا؟ اگر زندگی بھر اس کو کوفتے کھلانے ہیں تو آج مت دو اس کو، پھر یہ زندگی بھر کوفتے کھائے گا، پھر یہ زندگی بھر فرائی مٹن فرائی چکن کھائے گا. ایسے ہی اللہ رسول کی طرف سے جو بات میرے دوستو ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے آتی ہے، ایسے ہی ہے. ان کا علم زیادہ ہے، ہم میں اور ہمارے بچوں میں تو یہ فرق ہے کہ بچوں کے پاس عقل نہیں ہے. ہم میں اور ہمارے بڑوں میں یہ فرق ہے کہ ہم کو اللہ نے عقل دی ہے، لیکن ہماری عقل کدھر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور علم کدھر؟ پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی سے آپ مقابلہ ڈال نہیں سکتے. سرکار کے علم کو تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، کیونکہ خود سرکار نے فرمایا کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے تو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. اللہ پاک نے آپ کو جو شان عطا فرمائی تھی اس میں کوئی علم کی کوئی حد نہیں تھی وہاں پہ. علم الاولین والآخرین، آگے قیامت تک جو علم آئیں گے وہ سب مجھے دیے گئے، اور پہلے جتنے علم تھے سارے مجھے دے دیے گئے. اور یہ خود حضور نے فرمایا ہے، مستند حدیث ہے، اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے، آپ کے علم کی کوئی حد نہیں تھی، اور آپ کا علم بڑا عجیب تھا اور آپ کی صفات بڑی عجیب تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے ان کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے. وہی صفا جو صفا مروہ ہے وہ پہلے ذرا بہت نمایاں تھا، اس کے اوپر بلڈنگ ولڈنگ بنی ہوئی نہیں تھی، ذرا ٹبا اور ابھرا ہوا تھا. اس پر آپ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان والوں کو آواز دے کے بلانا شروع کیا، اور نیچے کے ادھر کی سائیڈ میں جو ہے نا سارے خاندان والے آ گئے، آپ اوپر کھڑے ہو گئے. یہاں علماء نے ایک بات فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے سمجھانے کے لیے ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ اپنے گھر میں دعوت دیں، کھانا کھلائیں، اس کے بعد بولیں کہ بھئی مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے. پہاڑ کے اوپر کیوں کھڑے ہوئے آپ؟ وہاں کھڑے ہو کر کیوں بلایا آپ نے؟ وہاں کیوں سمجھانا چاہیے کوئی بات؟ ایک عجیب نقطہ بیان کیا ایک بزرگ نے، فرمایا کہ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہاڑ پہ جو کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو پہاڑ کی دونوں سائڈ نظر آتی ہے، جو پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو ایک ہی سائڈ نظر آتی ہے، جو پہاڑ پہ کھڑا ہے اس کو دونوں سائڈیں نظر آتی ہیں، جو پہاڑ کے ایک طرف کھڑا ہے اس کو ایک ہی سائڈ نظر آتی ہے، دوسری سائڈ نظر نہیں آتی. اور یہی بات آپ سمجھانا چاہتے تھے کہ میری پوزیشن، میری حیثیت کو سمجھو تم، کہ مجھے تمہاری دنیا بھی نظر آتی ہے، تمہاری آخرت بھی نظر آتی ہے، اور تم کو صرف تمہاری دنیا نظر آتی ہے. ساری انسانیت ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہے، اس کو ایک سائڈ، ون سائڈ دیکھ سکتے ہیں وہ. اور آقا انعامدار سرکار دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر تشریف فرماتے کہ آپ کو دونوں سائڈیں نظر آتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے معجزات میں سے ایک عجیب معجزہ یہ تھا کہ آپ کو آگے سے ایسے ہی دکھتا تھا یا پیچھے پیچھے سے بھی ویسے ہی دکھتا تھا. بعض اب تو روایت ہے، حدیث شریف ہے، ایک مرتبہ صف کے پیچھے حصے میں ایک آدمی غلط کھڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ اپنی صف صحیح کرو. فإنی رأیت من خلفی کما ارا من امامی، فإنی ارا من خلفی کما ارا من امامی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی صفیں سیدھی کرو کیونکہ مجھے پیچھے سے ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے مجھے سامنے نظر آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ آپ کو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا، سامنے سے بھی، کیونکہ آپ کے دین کو اللہ نے الگ بنایا تھا. خصوصیات ہیں خصائص الکبریٰ جو ہیں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ایسی تفصیلات بہت ہیں، اور یہ تو اتنی مستند چیز ہے کہ آپ کو ہر سیرت کی کتاب میں یہ بات ملے گی. آپ رحمۃ للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے ایسے واقعات بیان فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ انسانوں کے، یہ مت سمجھو کہ انسانوں کی دنیا، ان کا پیٹ، ان کی کمائی، ان کی ضرورتیں، ان کی مجبوریاں، ان کا پیٹ پالنا مجھے نظر نہیں آتا، یہ مت سمجھو تم لوگ کہ آپ آئے آپ نے نماز پہ لگا دیا، روزے پہ لگا دیا، ذکر پہ لگا دیا، تسبیح پہ لگا دیا، قرآن پاک کی تلاوت پہ لگا دیا، وہ ان کو کیا معلوم ہمارے ساتھ کیا پرابلمس ہیں، کیا دھندا ہے، کیا دنیا ہے، کاروبار کیسے چلتے ہیں، بیوی بچے کیسے پلتے ہیں، ان کو کیا پتا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کسی خردماغ کے دل میں یہ بات نہیں آنا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے تھے. اور آپ نے یہ بتایا کہ مجھے یہ سب معلوم ہے، میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں، مجھے یہ سب نظر آتا ہے. اور پھر وہ سائڈ بھی نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ عام انسانوں کو نظر نہیں آتی تھی. انی ارا من خلفی کما ارا من امامی، میں اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس لیے آپ کا جو علم ہے وہ عام انسانوں میں سب سے زیادہ ہے، عام خاص پیغمبروں سے بھی زیادہ. اور آپ کی جو شفقت اور ہمدردی اور محبت ہے وہ انسانوں کی سب سے زیادہ ہے. کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے نہیں کر سکتے، جو ہماری اولاد سے بھی انہوں نے ہم سے زیادہ پیار کیا ہے، اور ہماری اولادوں کا وہ ہم سے زیادہ بھلا چاہتے ہیں. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، ہماری اولادوں کا وہ ہم سے زیادہ بھلا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہم سے زیادہ محبت ہے اپنی امتی کی. ہماری اولاد بھی ان کی امت میں سے، ہم بھی ان کی امت میں سے، ہمارے بچے بچیاں بھی ان کی امت میں سے ہیں، وہ ہمارا بھی بھلا چاہتے ہیں. اسی لیے کسی علاقے میں ہم پہنچ جائیں، کسی قسم کے کاروبار میں رہیں، کسی طرح کے کنڈیشن میں ہم ہوں، نعمتوں والے حال میں ہوں کہ مصیبتوں والے حال میں ہوں، یسر میں ہوں کہ عسر میں ہوں، پڑھے لکھے ہوں کہ بے پڑھے لکھے ہوں، غریب ہوں کہ امیر ہوں، مرد ہوں کہ عورت ہوں، شادی شدہ ہوں کہ بے شادی شدہ ہوں، صاحب اولاد ہوں یا صاحب اولاد نہ، کسی بھی حالت میں ہم ہوں، ہمارے ذمے ایک چیز ہے میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے اور اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے ہوں. اور غلامی ایسی کہ غلامی کو پہچاننے کی غلامی کیا ہوتی ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ غلام کیا. ہم اپنے آپ کو بولتے تو ہیں کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، لیکن کبھی ہم نے غلامی کو پہچانا نہیں کہ اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، کبھی ہم نے اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. ایک بزرگ ایک غلام کو خرید کے لائے، وہ زمانے کی بات ہے، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں. اس کو خرید لائے اپنے گھر، بڑا اچھا آدمی تھا، لگتا تھا بظاہر. اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت اب تو آپ نے مجھے خرید لیا ہے، اب تو میرا نام وہی ہے جو آپ دیں گے، اب میرا کوئی اپنا نام نہیں ہے، للو پنجو کوئی نام نہیں ہے میرا، تو آپ جو چاہے نام رکھ لیں، مجھے رمضانی کہہ کے پکار لیں، شابانی کہہ کے پکار لیں، مجھے ٹماٹے والا بول کے بلائیں، کوٹے والے بول کے بلائیں، پکوڑی والا بول کے، جو چاہے آپ نام رکھ لیں، مجھے میرا تو کوئی نام نہیں، چونکہ آپ نے مجھے خرید لیا. ان کو بڑا تعجب ہوا، یار بڑا عجیب آدمی. پھر اس کے بعد اپنے گھر لے گئے، اس کے بعد کہا کہ بھائی تم کہاں رہنا پسند کرو گے؟ یہ ہماری کوٹھی ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم تمہارے لیے جگہ مختص کر دیں گے کہ اس میں تمہارا بستر اس پر ڈالا دیں گے. کہا کہ صاحب آپ نے مجھے خرید لیا ہے تو میری رہائش گاہ وہی ہوگی جو مالک کی پسند کی ہوتی ہے، میری اپنی کوئی پسند نہیں، میں وہیں رہوں گا جہاں آپ چاہیں گے. آپ چاہے مجھے کسی اچھے کمرے میں رکھ دیں، یا مجھے استبل گھوڑے کے پاس جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، گدھے باندھے جاتے ہیں، وہاں مجھے رہنے کو کہہ دیں تو میں اپنے وہاں پہ اپنی راہ گزاری کر لیا کروں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بڑی عجیب بات ہے صاحب. اس کے بعد کہا کہ اچھا بھائی تم پہننے میں کیا پسند کرتے ہو؟ جو آپ پسند کرتے ہو وہ لباس ہم دلوا دیتے ہیں تم کو، کیونکہ خرید کے لائے تم. کہیں گے صاحب غلام کی کیا پسند ہوتی ہے؟ جو پہنا دو گے وہی پہن لوں گا میں. آخری مرحلہ کھانے کا آیا کہ بھائی کھانے کیا کھاؤ گے تم؟ تم کہاں کے ہو؟ تمہارے کلچر میں کیا چیز ہے؟ کیا چیز پسند سے کھاتے ہو؟ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم دے دیں گے آپ کو تمہارا کھانے کی چیز. کہنے لگے صاحب میں تو آپ کا غلام ہوں، ذرا خرید، میں تو کھاؤں گا وہی جو آپ کھلائیں گے، تو کھاؤں گا وہی جو آپ کھلائیں گے، پہنوں گا وہی جو آپ پہنائیں گے، رہوں گا وہی جہاں آپ رکھیں گے، نام میرا وہی ہوگا جو آپ میرا نام دے دیں گے، کام میرا وہی ہوگا جو آپ لگا دیں گے. مجھے تو آپ نے خرید لیا، میں تو غلام ہوں، ذرا خرید ہوں. ان بزرگ نے کہا کہ بھائی تو ہے تو غلام، لیکن تو غلام رہنے کے قابل نہیں، جا تجھے میں نے آزاد کیا اور تو نے مجھے غلامی کا سلیقہ سکھا دیا، تو نے مجھے بتا دیا کہ غلام کیا ہوتا ہے، غلام کو کرنا کیا ہوتا ہے. ہم سب اپنے آقا کے غلام ہیں، اس میں بھی کوئی شک ہے کہ ہم اب سرکار کے غلام نہیں ہیں؟ ہم سب سرکار کے غلام ہیں. اور ایک بات میں بتاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہے کہ ہم حقیقی غلام ہیں. حقیقی غلام کا مطلب ہے کہ سرکار کو یہ حق ہے کہ اپنے کسی بھی امتی کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، یہ حدیث شریف میں ہے. جو حقیقی غلام کا ہوتا ہے، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نے شمائل کی شرح میں لکھا ہے، اور حضرت ظاہر رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، حضرت ظاہر ان کے واقعے میں لکھا ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام ظاہر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتے تھے، بہت گاؤں میں رہتے تھے، وہ دیہاتی جیسے ہوتے، دیہات کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ آیا کرتے تھے، اور حضور کو ان سے بڑی محبت اور ان کو حضور سے بڑی محبت. وہ تو صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو عاشق تھے، جانثار تھے. جب آتے گاؤں سے تو گاؤں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، کھیت میں ترکاری ہوتی ہے، جو چیزیں جو گاؤں والوں کے یہاں ہوتی ہیں، وہ سب لے کے آتے تھے حضور کے پاس، ہدیہ تحفے کے طور پر. گاؤں والوں کا پیار ایسا ہوتا ہے، ان کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جو ہدیہ تحفہ دینا ہے وہ لے کے آتے. ترکاری نکل گئی کھیت میں سے، وہ لے کے آ گئے، کوئی پھل پھلواری نکل گئی، وہ لے کے آ گئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں گاؤں والے آ کے جو چیز شہر میں خریدا کرتے ہیں وہ خرید کے اٹھا کے رکھتے تھے کہ ظاہر آئے گا تو مجھے دینا ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضر، ظاہر ہمارا گاؤں ہے اور میں ظاہر کا شہر ہوں، تو وہ میرے سے مجھے گاؤں کی چیزیں لا کے دیتا ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو شہر کی چیزیں خرید کے دوں. جب شہر میں آتے ہیں گاؤں والے تو کپڑے خریدتے ہیں، مسالہ خریدتے ہیں، ایسی چیزیں جو گاؤں میں نہیں ملتی شہر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ کوشش کر کے سوچ کے کہ گاؤں والوں کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے شہر کی، وہ خرید کے رکھتے تھے حضرت ظاہر کے لیے. اور حضرت ظاہر جو ہے وہ گاؤں کی چیزیں لایا کرتے تھے. اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ ان ظاہر بادیتنا ونحن حاضرون, ظاہر ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. ایک مرتبہ وہ بازار میں ایسے جا رہے, گاؤں سے آئے ہوئے تھے کچھ خرید, ایسے بازار میں سے گزر رہے تھے. آپ ظاہر ہر وقت تو آتے نہیں تھے, کبھی کبھی آتے تھے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ظاہر جا رہا ہے, تو بے تکلفی بھی تھی گاؤں والے ہونے کی حیثیت سے. تو عجیب قصہ ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پیچھے سے ان کو پکڑ لیا, سرکار نے جا کر پیچھے سے ان کی کوک بھر لی زور سے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو طاقت تھی دنیا کے انسانوں میں کسی کے پاس نہیں تھی. اللہ نے عجیب بنایا تھا آپ کو, مضبوطی اور طاقت کے اعتبار سے کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, نرم اور نازکی کے اعتبار سے کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما مسست خزن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کوئی ریشم اور کوئی مخمل ہاتھ نہیں لگایا جو حضور کے ہاتھ سے بھی زیادہ نرم ہو. میں نے جب کسی مخمل کو ہاتھ لگایا ہے تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ حضور کا ہاتھ اس سے زیادہ نرم ہے. میں نے کسی ریشم کو ہاتھ میں لگایا ہو, ہاتھ لگایا ہو, تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ سرکار کا دست مبارک اس سے بھی زیادہ نرم ہے. ما مسست خزن ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شمائل کے اندر ہے یہ. اتنے نرم و نازک بھی تھے آپ. اور قوت کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے, پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں تلوار ڈال کے آگے کہ بھائی آج تو ایک جھگڑا ہی ختم کرنے کا ہے. پھر راستے میں ان کی بہن مل گئی, پتہ ہی ہے ان کے گھر میں تعلیم ہو رہی تھی. گھر کی تعلیم کے اندر کیا برکات ہیں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. گھر کی تعلیم وہ چیز ہے کہ عمر کی تقدیر پلٹ جاتی ہے اس میں. گھر کی تعلیم بڑی اثرات اپنے اندر رکھتی ہے. حضرت سعید مل گئے راستے میں, انہوں نے یہی کہا کہ تم جا رہے ہو لڑنے کے لیے لیکن گھر میں دیکھو تمہارے کیا ہو رہا ہے, تمہاری بہن خود ہی مسلمان ہو گئی. وہاں جا کے دیکھا تو وہاں قرآن پاک کی تعلیم کے حلقے ہو رہے تھے. وہاں انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ غسل کرو گے تو پڑھنے دوں گی, ورنہ وہ تو عمر کی بہن تھی. وہ کہنے لگی قرآن پاک ہے یہ, میں ناپاک ہاتھ لگانے نہیں دوں گی, غسل کرو گے تو دوں گی. انہوں نے غسل کیا. وہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی, جب پڑھا دل پگھل گیا, رونے لگے. وہاں کہنے لگے میں جانا چاہتا ہوں حضور کے پاس. کہنے لگے جاؤ, جو کرنا تھا وہ کر دیا ہم نے, اب جاؤ تم حضور کے پاس. مگر تلوار تو ویسی لٹکی ہوئی تھی. جب قریب گئے, دار ارقم میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت, تو دروازے کی روزن میں سے, جو دروازے میں سان ہوتی ہے, اس میں سے اندر صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ابھی تک ان کا مسلمان ہونا معلوم نہیں ہوا تھا. اور تلوار گردن میں لٹکی ہوئی ہے, ننگی تلوار ہے, میان میں سے نکلی ہوئی بھی ہے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم آگے چل کے خود ہی نمٹ لیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر ڈالے آدمی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو آنے دو, اس کو آنے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دروازے پہ, اور آتے ہی انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. چونکہ اسلام تو اندر سے لا چکے تھے. وہ کلمہ پڑھتے ہی سارے صحابہ جو دار ارقم میں تھے سب نے تکبیر کہی اور سب کھڑے ہو گئے ان کے استقبال میں, سب ان سے گلے ملنے لگے خوشی میں مبارکباد دینے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے گلے ملے اس موقع پر. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا کے بھیچا, زور سے ایسا دبایا, پریت کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بس میری تو جان بچ گئی ورنہ میری ہڈیاں ٹوٹنے پہ آ گئی تھی, میری تو جان بچ گئی ورنہ میری ہڈیاں ٹوٹنے پہ آ گئی تھی. حضور نے ذرا نرمی کر دی میری برداشت کو دیکھ کے کہ میں برداشت نہیں کر سک رہا ہوں. یہاں پر شارحین حدیث نے ایک بات لکھی ہے, وہ ہے کہ حضور کی عادت نہیں تھی کسی کو اتنی زور سے سینے سے لگا کے دبانے کی. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں وہ ایسا اس لیے کیا کہ عمر کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم کوئی چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تم یہ مت سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں, ہم برداشت کرتے ہیں اللہ کے لیے, ہم صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے. یہ مت سمجھنا کہ ہم کو تم کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ پاک نے عجیب آپ کو صفات عطا فرمائی تھی, قوت بھی ایسی تھی آپ کے پاس, شجاعت ایسی تھی, قوت ایسی تھی. ایک پہلوان تھا رکانہ پہلوان, سنا ہوگا آپ نے نام ان کا, حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کشتی کے سوار تھے اور 1000 آدمیوں کی جگہ پہ ان کو سمجھا جاتا تھا, یہ آدمی کسی کے ساتھ ہے تو 1000 آدمی اس آدمی کے ساتھ ہیں, یہ مطلب ہوتا تھا عرب. اور عربہ پہلے سے کتنے مضبوط اور طاقتور ہوتے تھے سب کو پتا ہے, لڑنے بھیڑنے والے. رکانہ اتنے بڑے پہلوان تھے. وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں ایمان تو لاؤں گا لیکن ایک شرط ہے, وہ یہ کہ آپ کو مجھ سے کشتی لڑنی پڑے گی, ریسلنگ ہو جائے. ارے لوگ بھی تماشے تماشے کے ہوتے ہیں, اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ریسلنگ کرتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو فن تو دیا تھا، اور میری ایمان لانے کی شرط ہے کہ میں ریسلنگ کروں گا آپ کے ساتھ، اگر آپ جیت گئے تو پھر میں مسلمان ہوں گا، اور میں جیت گیا تو نہیں ہوں گا پھر، یہ بھی عجیب بات تھی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو ریسلنگ. جب کشتی ہوئی تو وہ سوچ ہی میں تھا، رکانا ابھی سوچ ہی میں تھے کہ حضور نے چاروں خانے چیت مار دیا ان کو. کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو بس صحیح نہیں ہے، یہ تو گڑبڑ ہو گئی، وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، میں تو ابھی سنبھلا ہی نہیں تھا، میں تو ابھی تیار ہی نہیں تھا، میں تو پریپیئر نہیں تھا، ایسی باتیں انہوں نے کی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر کر لو. وہ تو شفقت ہے، شفقت ہے، شفقت ہی شفقت، سراپا شفقت ہے. دوسری مرتبہ کشتی کی، پھر دوسری مرتبہ پٹک دیا. جب بات کی کہا کہ ایک موقع اور دیجیے مجھے، ایک چانس اور دیجیے مجھے. کہنے کہ ٹھیک ہے ایک چانس اور لے لو. پھر تیسری مرتبہ جو اٹھا کے پٹکا تو سب اعتبار سے چاروں خانے چیت ہو گئے. وہ پھر اپنے مذہب اعتقاد کے اعتبار سے بھی چیت ہو گئے، پھر اسلام قبول کر لیا. اللہ پاک نے آپ کو ایسی طاقت دی تھی. یہ بات میں اس پہ سنانے لگا کہ ظاہر کو پیچھے سے پکڑ لیا، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ظاہر حالانکہ گاؤں والے تھے اور مضبوط آدمی تھے، لیکن آپ نے اتنی زور سے پکڑا کہ وہ ہل نہیں سک رہے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں، حضرت ظاہر کہتے ہیں کہ میں ادھر دیکھنے لگا ادھر دیکھنے لگا، نظر ہی نہیں آ رہا مجھے، چھپ گئے پیچھے. پھر آخر میں نے محسوس کر لیا کہ کون ہے میرے پیچھے، میں نے دیکھ لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہنے کہ جیسے میں نے فیل کیا کہ یہ تو حضور ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں چھڑاتا، پہلے میں چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اب میں نے یہ کیا کہ جتنا چاہ سے لے لو، میں نے اپنی پیٹ حضور کے سینے سے گھسنی شروع کر دی. ایسا کرنے لگ گیا میں، بھائی یہ تو اتنی برکت کہاں ملے گی، ایسا نور کہاں مل جائے گا، یہ تو چانس مل گیا مجھے. حضور محبت میں ان کو لپٹا لیے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا اصل میں، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا. یہ میں جو چیز سنانے کے لیے لایا ہوں یہ قصہ یہ یہاں پر ہے اصل میں. فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا. وہ تھے اصل میں ذرا کالے کلوٹے، اور ان کے چہرے پہ چیچک کے داغ بھی تھے، اور گاؤں والے بھی تھے وہ، اور فن والے نہیں تھے کوئی، مطلب کھیتی ہوتی تھی ان کے پاس، لیکن جیسے ہوتا نا جیسے کوئی کارپینٹر ہے یا کوئی اور دوسرا ہے، تو ایسے غلاموں کو لوگ پریپیئر کرتے تھے کہ اس سے پیسے بنا سکتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی فن نہیں تھا کہ جس سے پیسے بنایا جا سکے. اور یہ ہے کہ کوئی زیادہ قیمت زیادہ نہیں، اگر وہ انہیں اگر فرض کیا جائے کہ یہ غلام ہے تو زیادہ پیسے اس میں آنے والے نہیں تھے. تو جیسے حضور نے کہا میں اشتری حاضر غلام، تو وہ رونے لگ گئے. اور حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا، میں تو مذاق کر رہا تھا. کہنے لگے اذن لتجدنی کاسدا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا نقصان ہو جائے گا، اے کاش آج تھوڑی میری قیمت لگ سکتی. وہ رونے اس پر لگے کہ کاش کوئی فن مجھے آتا، کاش میں خوبصورت ہوتا، کاش کوئی چیز میرے پاس ہوتی کہ میں حضور کے لیے کچھ زیادہ دام میں بک سکتا. اس پر وہ رونے لگے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بولی لگا دی تو ان کو یہ فیلنگ ہونے لگی کہ میں کسی قابل نہیں ہوں اور میرے زیادہ پیسے نہیں آئیں گے. اگر کوئی پیسے کے قابل میں ہوتا تو آج سرکار کے ہاتھ میں زیادہ پیسے آ جاتے میرے بکنے پر. اس پر وہ رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو مذاق کو انہوں نے اتنا اثر لے لیا کہ دل پگھل گیا تھا، آپ نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نظر میں بہت قیمتی ہے، یہ آپ نے فرمایا. اس حدیث شریف میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مذاق بھی کبھی غلط نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں مذاق میں بولوں، غصے میں بولوں، خوشی میں بولوں، انہ لا یقول الا حقا. آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ منہ سوائے حق کے اور کچھ نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیثوں کو لکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حدیثیں حضور کے زمانے سے لکھی جاتی تھی حضور ہی کے فرمانے سے. تو لوگوں نے کہا کہ تم حضور کی ہر بات لکھتے ہو، وہ بات لکھو جو مسئلے مسائل کے لین سے آپ بتائیں. کبھی آپ لوگوں کے ساتھ دنیاوی سامان کی قیمتوں وغیرہ پہ بات کر رہے ہوتے تھے، کہ آپ کی عادت تھی کہ کاروباری آ کے بیٹھے تو دنیاوی کاروبار کی باتیں کرتے تھے تاکہ ان کا جی بھی لگے اور ان کے احوال سے معلومات ہو بھائی کس طرح کے حالات ان میں چل رہے ہیں. آپ جب کبھی آپ ناراضگی میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، کبھی دنیا والوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، تو تم ساری باتیں لکھتے ہو. وہ باتیں لکھو جو مسئلے کی لین کی. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میں یہ بات کس سے ویریفائی کروں کہ کیا کرنا ہے مجھے. ہر کجا ہنگامہ عالم بوت رحمت للعالمین ہم بوت. صحابہ کیا دیتی تھی کہ کوئی پرابلم آیا تو وہ حضور کے پاس جاتے تھے، حتیٰ کہ حضور کے بارے میں کوئی بات ہے تو وہ بھی حضور کے پاس ہی لے کے جاتے تھے. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات نہ لکھوں، ہر کوئی صرف وہ باتیں لکھو جو مسئلے مسائل کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا اکتب بکل ما تسمع، جو سنتا ہے مجھ سے وہ لکھا کر فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا حَقَّا، اس لیے کہ یہ منہ سوائے حق کے کچھ نہیں بولتا، چاہے غصے میں ہو، چاہے مذاق میں ہو، چاہے کسی میں ہو. تو حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ میں اشتری حاضر الغلام، جبکہ ظاہر جو ہے وہ آزاد آدمی تھا، غلام نہیں تھا. حضرت ظاہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام نہیں تھے، آزاد آدمی تھے، پھر حضور ان کو غلام کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس سے یہ بات نکلی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری امت غلام ہے، چاہے وہ آزادی کیوں نہ ہو، اور آپ چاہیں تو بیچ سکتے ہیں ان کو، ان کی قیمت وصول کر سکتے ہیں آپ. اس لیے اگرچہ آپ نے مزاح فرمایا، لیکن چونکہ مزاح میں آپ غلط بولنے کے عادی نہیں تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں مزاح میں بھی صحیح بولتا ہوں، اور یہ دلیل اور یہ بات ثابت ہوتی ہے قرآن پاک کی آیت سے. اصل ثابت ہوتا ہے یہ مضمون قرآن پاک کی آیت سے، جس میں یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں پر خود ان کی جان سے، ان کی جان سے زیادہ، ہر آدمی پر اس کی جان کا جو حق ہے، جو مقام ہے، اس سے زیادہ خود آدمی کی جان پر سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ان کا حق. اس لیے میرے دوستو بھائیو، ہم سب ان کے غلام ہیں اور ہم سب ان کی باندیاں ہیں، جتنی بہنیں ہیں سب ان کی باندیاں ہیں، جتنے بندے بھائی ہیں وہ سب ان کے غلام ہیں. اور غلامی کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، غلامی کا قرینہ کیا ہوتا ہے، غلامی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، غلامی کے آداب کیا ہیں، غلامی کے ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ ہم سب کو سمجھنے کی ہے. چاہے ہم امریکہ میں رہیں، چاہے ہم افریقہ میں رہیں، چاہے انڈیا میں رہیں، پاکستان میں رہیں، کہیں رہیں، دنیا کے کسی ایریے میں رہیں، چاہے ہم غریب ہوں چاہے امیر ہوں، خدا نے بہت کچھ دنیا دے دی ہو، پیسے بہت ہوں تب، اور اگر بے سر و سامانی کی حالت میں ہم وقت گزار رہے ہوں تب، ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں، پڑھائی لکھائی کتنی ہماری ہوئی ہو، ہم سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اور جس کو غلامی کا سلیقہ آ گیا، وہ دنیا میں بھی چمکے گا اور آخرت میں بھی چمکے گا. اصل مسئلہ یہی ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اس معاملے میں. اور دنیا تو چند روزہ ہے، وہ تو گزر جاتی ہے. دنیا میں دھوکا اسی بات کا ہوتا ہے کہ اگر ہم حضور کی غلامی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے. اور جو کافر بے ایمان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی نافرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نافرمان، ان کے ساتھ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں، کھانا پینا تو ان کا بھی چل رہا ہے، جورو بچے تو ان کے بھی پڑ رہے ہیں، مکان دکان تو ان کے یہاں بھی لگا ہوا ہے، بہترین گاڑیاں ان کے پاس بھی ہیں، تو پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی دین پر نہیں چل رہا تو پرابلم کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم. یہی دھوکا فرعون کو ہوا تھا، یہی دھوکا قارون کو ہوا تھا، یہی دھوکا قوم سمود کو ہوا تھا، اسی قسم کے فراڈ میں آ گئے تھے قوم عاد اور قوم لوط اور قوم شعیب اور قوم نوح اور خود فرعون اور فرعون کی قوم، ان کو بھی تو یہی فراڈ تھا. دھوکے کس دھوکے میں آئے؟ وہ سارے دھوکے میں آئے. فرعون کا کہنا یہی تھا کہ اگر میں موسیٰ پہ ایمان نہیں لاتا ہوں تو کیا میرا نقصان ہو رہا ہے. اس نے کہا تھا کہ علی سلی ملک مصر و ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں جا رہی، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کیا باغات میرے پاس نہیں ہے؟ پانی میرے پاس کم ہے؟ روشنی میرے پاس کم ہے؟ محلات کم ہے؟ خزانہ کم ہے؟ دولت کم ہے؟ فوج کم ہے؟ حشم خدم کم ہے؟ کیا چیز کی کمی میرے پاس ہے؟ میں کیسے ناکام انسان ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام یہی بتا رہے تھے کہ دیکھ، زندگی یہ جو ہے نا یہاں کی، یہ امتحان کے واسطے لی ہوئی تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ امتحان کے واسطے چھوڑا ہوا تھوڑا سا ٹائم ہے، زندگی پوری نہیں ہوتی ہے، یہ پارٹ آف دا لائف ہے، یہ پوری آل لائف نہیں ہوتی ہے، یہ پارٹ آف دا لائف، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، پورشن ہے اس کا جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی ٹیسٹ کے لیے ہے، وہ بھی ٹیسٹ کے لیے ہے، اور ٹیسٹ کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک آدمی کو دنیا میں ٹیسٹ کے لیے ٹائم لیا جاتا ہے. عام طور پر ایگزامینیشن ہال میں، اسکولس میں، ہائی اسکولس میں، کالجز وغیرہ میں، اب تک کا جو سیٹ اپ تھا، اب تو ذرا سا کمپیوٹر آ گیا، اس کے اوپر امتحان دینے کے سیٹ اپ تھوڑے چینج ہو رہے ہیں، اب تک تو یہی تھا کہ وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے کسی بھی طرح کا امتحان، چھوٹے بچوں کا ہو یا بڑوں کا ہو، ٹائمنگ اس کی کیا ہوتی ہے؟ 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہوتی ہے. اور اللہ کے پاس ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے حساب کے 1000 سال ہمارا حساب کا ایک دن ہوتا ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری شمار کے 1000 سال کے برابر ہے. جب ہمارے 1000 ہوں گے تو وہاں ایک دن ہوتا ہے، تو ایک ہزار کا، ایک ہزار سال کے اگر دسواں حصہ نکالو گے تو سو سال ہوئے، ہزار کا ون ٹینتھ کیا ہوا؟ سو ہوئے. اگر ایک آدمی کو سو سال عمر ملی تو اس دنیا میں اگر اس کو سو سال دیے گئے تو اللہ کے ایک دن کا ون ٹینتھ اس کو دیا گیا، اور ڈھائی گھنٹے چوبیس گھنٹے کا ون ٹینتھ ہوتا ہے. تبھی تو یہ تبلیغ والے ڈھائی گھنٹوں کی بات کرتے رہتے ہیں. تو ڈھائی گھنٹے امتحان کے لیے ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھا رہے تھے کہ ٹیسٹ کے لیے ہے تو یہاں پہ، پوری قومیں بھی ٹیسٹ کے لیے ہیں، امیر بھی ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے، غریب بھی ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے، یہاں امتحان کے لیے ہے. کامیابی ناکامی کا تعلق وہ ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جائے گا تو پتا چلے گا کہ وہ کامیاب ہوا کہ ناکام. کچھ ایگزامینیشن ہال میں طے نہیں ہوتا کہ کامیاب ہوا کوئی کیا ناکام ہوا، بلکہ ایگزامینیشن ہال سے زیادہ انجوائے وہ لوگ کرتے ہیں جن کو فیل ہونا ہے. جو کامیاب ہونے والا ہے وہ تو پسینے میں عرق ہے، پانی بھی نہیں پی رہا، لکھے جا رہا، اور جس کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گولیاں بنا بنا کے اس کو چھوڑو. ہم تو انڈیا میں یہی کرتے رہے ہیں، ادھر اٹھے پانی پی لیا، ادھر اٹھے پنکھے کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، وہ ٹوبل ادھر کھینچ لیا، وہ ٹیبل ادھر کھینچ لیا، شاعری کر رہے ہیں، عاشقی کر رہے ہیں، یہی ہوتا ہے. جس کو اپنا ٹائم ضائع، جس کو فیل ہونا ہے وہ وہاں پہ ٹائم ضائع کرتا ہے، جس کو کامیاب ہونا ہے وہ ایک ایک منٹ کو قیمتی بناتا ہے. اسی لیے مسلمان اس دنیا میں زیادہ انجوائے نہیں کر سکتا، اس کو اپنے کام میں رہنا ہے، اس کو فکر لگی ہوئی ہے. جس کو آخرت سے غفلت ہے اس کو ہے یہاں پہ انجوائے کرنے کا چانس، کہ نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ انسانیت کی پرواہ ہے، نہ بے انسانیتی کی پرواہ ہے، لگا ہوا ہے ایک آدمی جو چاہے. فرعون کو یہ دھوکہ ہو گیا تھا، اور اللہ معاف کرے ہمیں بھی ہوا نہیں ہوا یہ دھوکہ، ہمیں بھی ہو گیا یہ دھوکہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے نکال دے، ہمیں دھوکہ ہو گیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بچہ میرا پڑھ لیا، ایجوکیشن کر لیا، نوکری کے قابل ہو گیا، نوکری مل گئی، اس کے بعد چھوکری مل گئی اچھی والی، پھر اس کے بعد ایک مکان بن گیا سبر میں اچھے کشادہ، اور گاڑی اچھی والی ہو گئی، جو لیٹسٹ ماڈل ہے وہ آ گیا، بس آئی ایم سکسیسفل مین. ارے تو فرعون کو بھی تو ایسے ہوا تھا، قارون کو بھی تو ایسے ہوا تھا، قوم عاد و ثمود بھی یہی سمجھ رہے تھے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم ثمود نے کہا تھا، اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، انہیں نہیں پتا ہے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور نہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک فرما، انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے وہ کتنی طاقتور ہے، ہم سے زیادہ طاقت، کیونکہ وہ تو بہت لمبے چوڑے ٹرانگ قسم کے لوگ ہوتے تھے. ایک آدمی کو چار چار مرتبہ مکان بنانا پڑتا تھا، اتنی زیادہ عمریں ان کی تھی. مٹی کا مکان 400 سال میں گر جاتا تھا، وہ 1200 سال کا ہوتا تھا، تو 3 مرتبہ اس کو مکان بنانا پڑتا تھا. اس وجہ سے ان کو یہ فیلنگ ہو گئی کہ من اشد منا قوا، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوا، انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. یہ امتحان کے لیے، اس لیے کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ میں اور آپ اور ہماری بہنیں اور ہماری اولاد اور ہمارے بچے وہ سارے کے سارے اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، اور اس غلامی پر میرے دوستو دنیا اور آخرت کی دنیا خوشیاں نثار ہیں. اس غلامی میں دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے مقدر کو چمکانے والے راز ہیں، سرخروئی دینے والے راز ہیں، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے. جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں کیا کرتے تھے، ان کا کیا سیکرٹ تھا؟ حضرت پیران پیر رحمتہ اللہ علیہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جن سے ہماری عقیدت سے، جن کا نام سنتے ہی ہم عقیدت سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں، ہمارے دل ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، کروڑوں آدمی ان کا عقیدت مند آج بھی ہے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی، کیا سیکرٹ ہے اس کا؟ کیا کرتے تھے وہ؟ سرکار کی غلامی کرتے تھے. کیا کرتے تھے وہ؟ سرکار کی غلامی کرتے تھے. سرکار کے در کی جاروب کشی سب سے بڑی بات تھی ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ دولت رکھی ہے، وہ عظمت رکھی ہوئی ہے، وہ عظمت شان ہے کہ جو ان کے ساتھ منسوب ہو جائے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، وہ عزتوں سے میں سرخرو ہو جاتا ہے. کسی بھی اعتبار سے جو ان کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کسی بھی اعتبار کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ یہ کہانی بہت لمبی ہے سنانے کے اعتبار سے. جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سرکار کی کسی بات کی وجہ سے، کسی بات کو انہوں نے اپنا لیا، اس میں اللہ نے انہیں چمکا دیا. اب امام بخاری ہیں حدیث کے بہت بڑے امام، جن کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، اور حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں اور بہت صحیح ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری ایک صحیح ہے اور حدیث کی دوسری کتابیں بھی صحیح ہیں، سبھی مستند ہیں. لیکن بخاری کی ایک شان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی شان ان کو ملی؟ ان کا اصل کارنامہ کیا ہے؟ ان کا اصل کارنامہ کنفرم کرنا تھا حضور کی طرف منسوب بات کا، کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ حضور نے فرمایا تو اس کا کنفرمیشن کرنا، ویریفائی کرنا کہ یہ حضور ہی کا فرمایا ہوا ہے یا نہیں. اس کے لیے وہ پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے جاتے تھے، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے اگر اس کو کنفرم کرنے پر محنت کی ایک بندے نے تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس کو چمکا دیا اور سارے لوگوں کا امام بنا دیا. وہ چیز ہے میرے دوست. مفسرین کو تفسیر میں جو مقام عالی حاصل ہے، محدثین کو حدیث میں جو عالی مقام حاصل ہے، فقہا اور مجتہدین کو اجتہاد میں جو عالی مقام حاصل ہے، کس بیس پر ہے؟ امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے؟ امام شافعی کیا کرتے تھے؟ امام احمد بن حنبل کیا کرتے تھے؟ حضرت امام مالک کیا فرماتے تھے؟ حضور نے جو بات فرمائی اس کے معنی میں غور کرنا کہ اس میں سے کیا کیا بات نکلتی ہے. یہی تو ان کا کارنامہ تھا. وہ کارنامہ اور تھا کیا ان کا؟ کوئی ان کو سرخاب کے پر تھے؟ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ تھے؟ کوئی کسی اور اسپیس کے تھے وہ لوگ؟ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ یہ حضور کا فرمان ہے، اس میں غور و فکر کرو کہ اس میں سے کیا بات نکلتی. اس غور و فکر کرنے کا اللہ پاک نے ان کو یہ اجر دیا اور اس پر ان کی اتنی عظمتیں مل گئیں کہ آج بھی کروڑوں انسان ان کی ریسرچ پر اور ان کی تحقیق پر اعتماد کر کے منوان چلنے لگتا ہے اس پہ، کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کی بات تو سمجھنے والا بندہ ہے. کیونکہ بات تو اصل اللہ کی، اللہ کے رسول کی، قرآن اور حدیث اصل ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں ہے کیا؟ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ائمہ پر کہ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کیا ہے کیا. وہ یہ تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کو فائنڈ آؤٹ کرنے آتا ہے خون کے اندر سے شوگر کتنی ہے، بی پی کتنا ہے، یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، آئرن کتنا ہے، فلاں کتنا. ہر آدمی کو آتا ہے فائنڈ آؤٹ کرنا، ہر ایک کو نہیں آتا یہ کام. قرآن اور حدیث میں ہے کیا اس کو نکالنا یہ ماہرین کا کام ہے. تو یہ جو ائمہ گزرے ہیں جن کی ریسرچ پر ہم تحقیق کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آپ کی باتوں پر، آپ کے ارشادات پر تحقیق کی اور اس میں سے نکالا. آج امام ابو حنیفہ امام اعظم بن گئے، امام شافعی بن گئے، امام مالک بن گئے، ادھر امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام محمد، امام طحاوی، امام عبد الرزاق، امام ابو حاکم ابو عبداللہ نشاپوری، فلاں فلاں فلاں. اور یہ جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین تھے، آج جن کے ساتھ اتنی عقیدتیں وابستہ ہیں، غیر مسلم جن کے دروازے پہ جھک جاتا ہے آ کے، غیر مسلم جن کے پاس آ کے سمجھتا ہے کہ اگر میں ان کے پاس آ گیا تو بھگوان میری سن لے گا، میری تمنائیں پوری کر دے گا. یہ اللہ کا آج بھی اتنا مقبول ہے. بہت سے انگریز اپنے انڈیا پاکستان گئے، وہاں جا کے کہنے لگے وہاں عجیب نقشہ ہم نے دیکھا کہ وہاں قبر میں لے کے لوگ حکومت کرتے ہیں. ہم نے وہاں یہ دیکھا کہ وہاں قبر والے حکومت کر رہے ہوتے ہیں. میرے دوستو یہ کیا چیز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء اللہ کی شان ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کو اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں ہوتا. یہ لوگ کرتے کیا ہیں اولیاء اللہ؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی غلامی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی غلامی کرتے ہیں اور ساری مخلوق کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ولی یہی تو کرتا ہے یا کوئی اور چھومنتر کرتا ہے؟ اس میں ان کی کرامتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں ان کے ساتھ خصوصی واقعات بھی اللہ کی طرف سے پیش آتے ہیں. بڑے بڑے واقعات اللہ پاک ان کے کندھے پہ رکھ کے کر دیتے ہیں، بڑی بڑی کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ظاہر فرما دیتے ہیں. بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے پاس، بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں. اور وہ کیا چیز تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی نسبت تھی، اس نسبت کی برکتیں تھیں وہ ساری کی ساری. جتنی کرامتیں بزرگوں سے ثابت ہیں کتابوں میں، اولیاء اللہ سے ثابت ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدت الطحاوی میں لکھا ہے، ایک عقیدے کی کتاب ہے جو سب لوگ پڑھاتے ہیں. ہمارے جو عالم ہوتا ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے، سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا. اس میں لکھا ہے کہ تمام کرامات اولیاء اللہ کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور ہی کا معجزہ ہے وہ. کرامات الاولیاء حق وانہ معجزۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اولیاء اللہ کی کرامات حق ہوتی ہیں، وہ تو قرآن پاک میں بھی مذکور ہے. کرامتوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، جب ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے کیا گیا، وکفلہا زکریہ کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقہ، جب زکریہ محراب میں جاتے تھے جہاں حضرت مریم تھی وہاں پہ روزی پاتے تھے، رزق کو پاتے تھے. قال یا مریم انا لکی ھذا، وقت ہو گیا کیا مغرب؟ فرمانے لگی کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو فرمانے لگی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بغیر حساب روزی عطا فرماتا ہے. علماء نے فرمایا کہ حضرت مریم کے بعد بغیر موسم کا پھل آتا تھا. آپ کو سب کو پتا ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، نبی ہونے کے لیے مرد ہونے کی شرط ہے، اور اب تو کوئی نبی مردوں میں بھی نہیں آئے گا چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عورت تو ویسے کبھی بھی نبی نہیں ہوئی. تب حضرت مریم کے پاس میں جو بغیر موسم کا پھل آتا تھا وہ ولی ہونے کی حیثیت سے آتا تھا کہ نبی ہونے کی حیثیت سے آتا تھا؟ ولی ہونے کی حیثیت سے آتا تھا. اور جب ولیہ ہونے کی حیثیت سے بے موسم کا پھل آتا تھا تو کرامت اور کس کو بولتے ہیں؟ تو کرامات الاولیاء حق، بزرگوں کی کرامات حق ہیں. حضرت پیرانے پیر کی کتنی اللہ پاک نے کرامتیں دکھائی، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمتہ اللہ علیہ کی کیسی بڑی بڑی کرامتیں صادر ہوئیں. سید احمد کبیر رفاعی رحمتہ اللہ علیہ حضرت پیرانے پیر کے ہمسر ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں. رفاعی سلسلہ سنا ہوگا آپ نے، ہمارے حیدرآباد میں رفاعی سلسلے کے لوگ بہت ہیں، میں دکن حیدرآباد کا ہوں، وہاں پہ سلسلے بہت ہوتے ہیں. سید احمد کبیر رفاعی رحمتہ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جو حضرت پیرانے پیر کے ہمسر تھے، ان کے زمانے کے ہی تھے. مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سادات میں سے ہیں، حضور کے خاندان کے ہیں. وہاں جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہاں عرض کرنے لگے کہ جب تک میں دور تھا تو میری روح آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے سلام گزرانتی تھی، اب میں بنفس نفیس خود آپ کی غلام، آپ کا غلام حاضر ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی خصوصی برتاؤ چاہیے. یہ انہوں نے کہہ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک سے ہاتھ باہر آ گیا اور انہوں نے اس کا مصافحہ کیا اور بوسہ لیا، اور اس وقت 90,000 لوگ موجود تھے وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا ہے. البنیان المشید ایک کتاب ہے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات میں، اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. اب سید احمد کبیر کو یہ گمان ہوا کہ اب تو میرے ساتھ لوگ بہت زیادہ عزت اور سلوک کا معاملہ کرنے والے ہیں، چونکہ یہ خصوصی معاملہ میرے ساتھ ہوا، تو وہ لیٹ گئے اور سب حاجیوں سے کہا کہ میرے اوپر سے جاؤ. اب لوگ رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں کہ نہیں یہ کیسا کریں گے، ہم اتنی بڑی بات دیکھنے کو کریں، نہیں میرا نفس موٹا ہو جائے گا تم ایسا کرو، میرا نفس موٹا ہو جائے گا تم ایسا کرو. مجبور کیا سارے حاجیوں کو کہ ان کے اوپر سے گزرے تاکہ نفس موٹا نہ ہو، کہ میرے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوا کہ آقا نے اپنا دست مبارک مجھے دے دیا بوسہ لینے کے لیے مصافحہ کرنے کے بعد. ایسے ایسے بزرگ کیسی کیسی کرامتیں ان لوگوں کے ساتھ پیش آتی تھی. حضرت پیرانے پیر کی کرامت تو حضرت اس میں ترجمان و سننا میں مولانا بدر عالم میرٹھی نے سند کے ساتھ میں بیان فرمائی ہے، سند کے ساتھ میں کرامتوں کا بیان، جیسے حدیث سند کے ساتھ آتی ہے نا، بعض کرامتیں سند کے ساتھ مولانا بدر عالم میرٹھی نے ترجمان و سننا ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے، اس میں ہے، آپ کو دیکھنا ہو تو دیکھ لیجیے تفصیل کے ساتھ. بڑے واقعات ہوئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اوپر کے اوپر چلے جائیں ابراہیم ابن ادھم ہیں، سفیان ثوری ہیں، ذنون مصری ہیں، مالک ابن دینار ہیں، فلاں 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 فلاں، بے شمار اولیاء اللہ گزرے ہیں، اور ایک کے ساتھ کوئی ایک معاملہ تھا، بے شمار معاملات تھے. اور زمانے کے اعتبار سے اللہ پاک کا معاملہ رہا ہے، کسی زمانے میں جوگی سنیاسی جو ہوتے تھے پہلے، بڑی ریاضتیں وغیرہ کر کے سبدے بازیاں بہت کرتے تھے، خاص چیزیں ان کو حاصل ہو جاتی تھیں. اسلام کے بغیر ایسی خصوصیتیں حاصل ہو جائیں تو اس کو کرامت نہیں بولتے، اس کو استدراج کہتے ہیں. حضور کی غلامی میں ہو تو وہ کرامت ہے، تو حضور کی نسبت پر اگر ہو تو کرامت ہے، اور وہ معجزے کا حصہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وہ معجزہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ آپ کی اس برکت کی وجہ سے جب بزرگوں کے ساتھ میں یہ سلسلہ ہوتا تھا تو ایک دور ایسا بھی گزرا ہے انسانوں پر کہ لوگ کوشش کر کے مجاہدہ کرتے تھے، اپنے کو بھوکے مارنا، تڑپانا، پریشان کرنا، ستانا اپنے کو، اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اس سے نفس میں ایک لطافت پیدا ہو جاتی، وہ لطافت سے کچھ خصوصیتیں حاصل ہو جاتی. جیسے حضرت سلیم چشتی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ بھی اپنے یعنی مطلب باغ کے بزرگوں میں سے ہیں، حضرت خواجہ مرید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے نواسوں میں ہوتے ہیں، ان کا واقعہ مشہور ہے. حضرت سلیم چشتی کے زمانے میں ایک جوگی آ گیا تھا، اس نے آگے ایک بات کہی کہ مجھے ہوا میں اڑنا آتا ہے، میں اڑ سکتا ہوں. اس نے بادشاہ سے آ کے کہا کہ اگر تمہارا دین حق ہے تو تمہارا آدمی بلا اڑنے والا. بادشاہ نے کہا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. بادشاہوں کا دماغ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، حق و باطل کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے، نہ کہ اڑنے نہیں اڑنے پر ہوتی. اور کسی وجہ سے اس نے اڑنا سیکھ لیا تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ حق ہے یا باطل ہے؟ کہنے لگے نہیں بس میں بھی حق، کم از کم میں حق پر ہوں. ہمارے پاس تو یہ ہے نا کہ اسلام صحیح ہے، اسلام کے علاوہ کچھ اور صحیح نہیں ہے، نجات کے لیے اسلام ضروری ہے. اس نے کہا کہ میں اڑتا ہوں، آپ کے پاس کوئی ہے کیا؟ اس زمانے میں جو بزرگان دین تھے، اس میں حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے پاس بادشاہ نے آدمی بھیجا اور کہنے لگے کہ ایسا مسئلہ آ گیا ہے، کچھ حل کرنا ہے اس کا. تو کہنے لگے اگر میں بھی اس کے ساتھ آ کے اڑ گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ غیر مسلم ہے یہ بھی اڑا، میں مسلم ہوں یہ بھی اڑا. امتیاز کیا ہوا، کمال کیا ہوا، زیادہ زیادہ یہ ہوگی کہ بھائی ہمارے پاس بھی کوئی بزرگ آدمی ہے، تمہارے پاس بھی کوئی بزرگ ہے، ہم بھی حق پر تم بھی حق پر. کہنے لگے اس سے تو حق اور نہ حق کی پہچان نہیں ہوں گی. اب جیسے کو تو ایسا سمجھانا پڑتا ہے. کہنے لگے طریقہ اس کا یہ ہوں گا کہ میں نہیں آؤں گا، میرا جوتا آئے گا، یہ میرے کھڑا میں لے جاؤ، جتنے اوپر جوگی اڑے گا اتنے اوپر جوتا اڑے گا. یہ سنا سے مشہور واقعہ ہے سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب وہ جوگی اڑنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی سلیم چشتی کے کھڑا میں اڑنا شروع ہو گئے، اور جہاں تک وہ اڑ سکتا تھا جب وہ اوپر گیا، اس سے اوپر حضرت سلیم چشتی کے کھڑا میں آ کے اس کے سر پہ مار کے نیچے تک لائے. تب پتا چلا کہ ہاں بھائی جس کے یعنی تو ان کے جوتوں سے بھی گیا نا، یہ تو اس سے بھی اوپر گئے تھے، وہ تو تیرے سر پہ مار کے لایا اس کو نیچے. تب پتا چلا کہ اسلام حق ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں جس طرح زمانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے لوگ پیدا فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کو ویسی خصوصیات دیا کرتے ہیں. لیکن یہ ساری خصوصیتیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں کس بنیاد پر حاصل ہیں؟ سرکار کی غلامی کی بنیاد پر. اصل یہی ہے کہ ایک مسلمان میں سرکار کی محبت جم جائے اور ایسا عشق بھڑک جائے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی، اس کو صرف یہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے اور اتباع کر کے اس دنیا سے چلے جائیں. کامیابی اسی کا نام ہے. پیسے جمع ہونے کا نام کامیابی نہیں ہے، گھر بن جانے کا نام کامیابی نہیں ہے. اگر ہم نے پیسے بنا دیے، گھر بنا دیا، مکان بنا دیا، دکان بنا دیا، بیگ بیلنس بنا دیا، مشنری بنا دی، فیکٹری بنا دی، اور ہم مر جائیں گے تو ہم نے اپنے کو نہیں بنایا. اور انسان بنتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول کی محبت سے اور ان کی اطاعت اور بندگی سے. اگر ہم نے نہیں بنایا تو بغیر بنا ہوا آدمی اندر چلا جائے گا، بنی ہوئی چیز باہر رہ جائے گی. بنا ہوا مکان اوپر، بغیر بنا ہوا انسان نیچے. بنا ہوا پیسہ اوپر، بغیر بنا ہوا انسان اندر. بنی ہوئی فیکٹری اوپر، بغیر بنا ہوا انسان اندر. اور فرشتے پوچھ رہے ہیں کیا لے کر آیا، وہ کہتا ہے نہیں میں بہت کچھ چھوڑ کے آیا. بھائی اس سے کون بحث لے رہا، تجھ سے بحث کون کر رہا کہ تو کیا چھوڑ کے آیا، بحث تو یہ ہے کہ لے کر کیا آیا یہاں پہ. اور وہاں سے پھر انسان کی کامیابی ناکامی کا حساب شروع ہو جانے والا ہے، وہاں سے انسان کی کامیابی ناکامی کا حساب شروع ہونا. اس لیے بزرگان دین کے جو راستے پر میرے دوست ہمیں چلنا ہے، وہ تقوی کا راستہ، وہ دینداری کا راستہ، وہ اتباع سنت کا راستہ، وہ نمازوں کی پابندی کا راستہ، وہ دین کی محنت کا راستہ ہے. دین کی محنت کے راستے پر چلو، یہ بزرگوں کا راستہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ خلفشار خلجان ہوتا ہے کہ بزرگوں کا راستہ الگ ہوتا، یہ دین کی محنت کرنے والوں کا راستہ الگ ہے. ہمیں پتہ نہیں پوری بات کا، سمجھ پوری بات معلوم نہیں کرتے بعض مرتبہ، یا کوئی پوری بات بتاتا نہیں ان کو. ایک مرتبہ ہم لوگ گئے تھے رائے چوٹی، آپ نے بھی سنا ہوگا گجرات سے قریب ہی پڑتا ہے تھوڑا. وہاں ملاقات ہوئی میری ایک ایسے آدمی سے جن کی تیل کی فیکٹری ہے، آئل نکالتے ہیں، اور وہ صاحب ہیں جنہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی گنبد پر سونے کا کلش لگایا ہے. وہ میں نے بھی دیکھا ہوا، چونکہ ہم جب انڈیا جاتے ہیں تو سب ان بزرگوں کے پاس جانے کی عادت ہے. حضرت خواجہ اجمیری کے مزار پہ بھی بہت مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے، اور دوسرے مزاروں کے پر تو جانا ہوتا ہی ہے، کیونکہ ہم بھی سلسلے کے آدمی ہیں. تو ان سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے سونے کا کلش لگایا گنبد پر، میری بات چیت ہوئی. میں نے ان کو یہ تعارف تھا کہ یہ آدمی بزرگوں کی لین کا بھی ہے، یہ تبلیغ میں بھی جاتا ہے. ادھر ان کو کنفیوژن تھا کہ انہیں دو طرف کیسا ہے، ادھر کا رہے تو ادھر نہیں رہنا تھا، ادھر کا رہے تو ادھر نہیں رہنا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سلسلہ کیا ہے. میں نے کہا سلسلہ کیا ہے، ہم تو خواجہ کے غلاموں میں سے ہیں. میں نے کہا خواجہ کے غلاموں میں سے ہیں، غلامی کی کوئی سند بھی تمہارے پاس ہے؟ پھر میں نے کہا میں خواجہ کا غلام ہوں، غلامی کی سند مجھے یاد ہے، اگر آپ کہیں تو میں سنانے کو تیار ہوں. وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگے سند کیا ہے تمہاری کہ تم خواجہ کے غلاموں میں سے ہو؟ میں نے کہا میری سند یہ ہے کہ میں حضرت خواجہ مسیح اللہ خان صاحب سے ہوں، اور وہ حضرت تھانوی سے ہیں، اور وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے ہیں، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم میاں جی نور محمد صاحب سے ہیں، وہ شاہ عبد الرحیم صاحب سے ہیں، خلیفہ ہیں، وہ شاہ عبد الحادی کے خلیفہ ہیں، وہ شاہ عز الدین کے خلیفہ ہیں، وہ شاہ ابو یوسف کے خلیفہ ہیں، وہ نظام الدین بلخی کے خلیفہ ہیں، وہ شاہ عبد القدوس کے خلیفہ ہیں، وہ شاہ احمد اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ شاہ محمد کے خلیفہ ہیں، وہ شاہ عبدالحق ردولوی کے خلیفہ ہیں، وہ حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء کے خلیفہ ہیں، اور وہ حضرت علاء الدین صابر کلیری کے خلیفہ ہیں، وہ بابا فرید کے خلیفہ ہیں، وہ حضرت خواجہ بختیار کا کے خلیفہ ہیں، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ ہیں. کہنے لگے یار تمہیں پورا یاد ہے؟ میں نے کہا ہم ہیں ایسے. پھر میں نے کہا کہ یہ تبلیغ کا ہی سلسلہ ہے، یہ جو میں نے سنایا نا آپ کو چین، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چین بھی سیم یہی ہے. یہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں. اور کبھی بھی یاد رکھ لو، دین کا صحیح کام اولیاء اللہ سے ہی ہوتا ہے، اولیاء اللہ ہی کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کام کراتا ہے. کیوں؟ یہ حدیث میں ہے، ان اللہ تعالی لا یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها. اللہ پاک ہر 100 سال کے شروع پر ایسے اولیاء اللہ کو اٹھاتا ہے جو دین کو تر و تازہ کر دیتے ہیں. حضرت پیران پیر کا زمانہ آیا، پیران پیر نے اپنے زمانے میں کیسے چمکا دیا اور آج تک اس کا فیض جاری ہے. حضرت خواجہ اجمیری کا زمانہ آیا، کیسے چمکا دیا، 90 لاکھ آدمیوں کو مسلمان بنایا حضرت خواجہ اجمیری نے بنفس نفیس، ان کے دست مبارک پر. ان کے خلیفہ نے جو مسلمان بنائے وہ الگ ہے، ان کے خلفاء نے، ان کے مریدین نے جن لوگوں کو مسلمان بنایا وہ الگ ہے. اور یہ بات ابو الحسن علی ندوی نے لکھی ہے تاریخ دعوت و عظیمت میں، مطلب غیر اتھنٹک بات نہیں ہے یہ، ایسے عقیدت مندی میں خوش گپی میں اڑا دی ہوئی بات نہیں ہے، تاریخی شواہد ہیں اس کے. حضرت خواجہ صاحب نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا اس زمانے میں، 9 ملین، کھیل تماشا ہے بھائی. کیوں؟ اس واسطے کہ حدیث ہے کہ ان اللہ تعالی لا یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها. اللہ پاک ہمیشہ اولیاء اللہ سے یہ کام لیتا ہے. تو بزرگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، نیکی پہ لانا، تقوی پہ لانا، رہبری کرنا، سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف متوجہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف، آپ کی سنتوں والی زندگی گزارنے کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے. یہی اس کی حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے، اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سن لو اس بات کو کہ اولیاء اللہ، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں. جن کے پاس ایمان تھا اور تقوی و پرہیزگاری تھی، اسی پر وہ مستقیم رہے اور اللہ کے دھیان میں رہے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہے، اللہ نے ان سے خصوصی دوستی کر لی. اولیاء اللہ، ولی کے معنی کیا ہے؟ دوست کے ہیں، اسپیشل دوستی والے لوگ. ایک ریگولر دوستی ہے ہر ایمان والے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. ایک اسپیشل دوستی ہے اللہ والوں کو، اللہ کے ساتھ، اللہ پاک ان کے ساتھ خاص معاملہ رکھتے ہیں تھوڑا سا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے خاص معاملہ رکھنے کا ہوتا ہے کہ لو اقسموا علی اللہ لا ابرہم، اگر اللہ کو قسم دے کے چیلنج کر دے تو خدا ان کی قسم کی لاج رکھ دیتا ہے. آپ کو ایسا کرنا ہوگا، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کر دیا، جو کر دیتے ہیں. ان کی خاص بات ہوتی ہے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی. ان سے دشمنی رکھنے کو فرمایا گیا کہ اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے گا تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. کبھی اولیاء اللہ کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے وہ ایمان پہ مرتا نہیں، سوئے خاتمہ اس کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، سوئے خاتمہ کا ڈر اس کو رہتا ہے. کیونکہ اللہ کا ولی ہے وہ. من عادا لی ولیا فقد اعذنتہ بالحرب. دو ہی لوگوں کے ساتھ میں جنگ کا اعلان ہے اللہ کے، ایک سود کھانے والوں کے ساتھ، دوسرے اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ. سود کھانے والا اور اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والا، یہ دو کے ساتھ ہی اعلان جنگ ہے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں. ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کی تعلیمات میں غور و فکر کرنا، ان پر چلنا، اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے. مگر ان کا کام کیا؟ اللہ دین آمن و کانو یتقون، ایمان اور تقوی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. اللہ پاک دنیا بھی ان سے خوش راضی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش اور راضی ہوگا. اور یہ ساری چیزیں میرے دوست کس پر ہیں؟ یہ ساری چیزیں اتباع سنت پر ہیں، یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہیں. اور بات کا خلاصہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا تھا، جس بات مضمون کو سمیٹتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ بات یہی ہے کہ مجھے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سب سے زیادہ فوکس اس ملک میں جس پر کرنا ہے وہ یہ کہ ہم دین پر جئیں، دین پر مریں. فائنانس فائنانس فائنانشیل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا مسئلہ ہے؟ دنیوی اعتبار سے لوگ ہماری کتنی عزت کر رہے ہیں، کتنی نہیں کر رہے ہیں، خاندان والوں میں ہمیں کتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کتنا نہیں، یہ دیکھنے والا نہیں ہوتا مسلمان. مسلمان تو صرف اللہ کو دیکھ کے چلنے والا ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا ہوتا ہے. ہمیں محنت اس بات پہ کرنی ہے، ہمیں انسٹیٹیوٹس اس کے قائم کرنے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ایسے ہی کرنی ہے، ہمیں میاں بیوی اپنے گھروں میں ایسے رہنا ہے، ہمیں اپنی جان و مال میں پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے کا جذبہ لینا ہے، اور اس ملک میں خصوصیت سے جب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس ملک میں تو ہدایت کو عام کر دینا چاہیے، دعا بھی کریں اللہ سے اور کوشش بھی ہونا ہے کہ جان وہ حاضر ہے، مال وہ حاضر ہے، مسجدوں کے تقاضے آئیں گے ٹھیک ہے صاحب بناؤ، اداروں کے تقاضے، مدرسوں کے تقاضے آئیں گے ٹھیک ہے صاحب بناؤ. ظاہر ہے کہ کوئی حکومت تو سرپرستی نہیں کرے گی نا، مسلمانوں کو تو اپنے کام خود کرنے. جب سے مسلمانوں کا زوال ہوا اور ان کا ڈومینیشن ختم ہوا سیاسی اعتبار سے، ان کی حکومتیں نہیں رہی، تو جتنے مسلمانوں کو اسلام کو بچانے کے کام ہیں اب حکومت کی سرپرستی میں نہیں ہوں گے وہ. اب حکومت کی اگر سرپرستی نہیں ہے اور حکومت پیسہ نہیں دے گی تو اس کا مطلب مسلمان یہ سارے کاموں کو چھوڑ دے گا، مسجدیں بنانا چھوڑ دے گا، ادارے بنانا چھوڑ دے گا، مسلمان کو خود کرنا پڑے گا یہ کام، لوگوں کو نمازی بنانا چھوڑ دے گا، لوگوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دے گا، بے طلبوں میں جا کے طلب پیدا کرنا چھوڑ دے گا. بھئی لوگ خود ہی دلچسپی نہیں لے رہے، جا رہے جانے دو جہنم میں، ایسا بولتا ہے مسلمان. لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، خود بے ایمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے راہ رو ہو جا رہے ہیں، جانے دو جہنم میں. ایک مسلمان کو یہ بولنے کا حق ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایسے نہیں تھے. آپ نے ہمیں تعلیم یہ نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم سب کے ذمہ دار ہو، اپنے بھی ذمہ دار ہو اور تم سب کے بھی ذمہ دار ہو. تمہارا فرض ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا. خالی مسلمانوں کو ہی نہیں، تم تو پوری انسانیت کے ذمہ دار ہو، تم سارے انسانیت کے ذمہ دار بنا کے بھیجے گئے. اس کے لیے میرے دوستو جان اور مال سے اس ملک میں دین پھیلانے کی نیت سے رہنا اور دین پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنا، اور دین پھیلانے کے، دین کے کام کے، دین کی خدمت کے جتنے ذرائع ہوتے ہیں صحیح نو نوعیت کے، وہ ان تمام ذرائع کی تحقیق کر کے ان میں پوری طرح مدد کرنا، ہیلپ کرنا کہ بھائی چلو یہ کام ہوتا رہے ہوتا رہے. کیونکہ اب حکومتیں نہیں کریں گی، یہ مسلمان خود کرنا پڑے گا، اور کرتا ہے مسلمان، کرتا ہے مسلمان. اور دل والے ایسے جیالے اور ایسے ایسے کارنامے انجام دینے والے ہیں میرے دوستوں، میں کیا بتاؤں آپ کو. ابھی ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھے تھے جو راندیر کے قریب رہتے ہیں، میں فلاح دارین گیا تھا ترکے سر، مفتی عبداللہ صاحب جو اس وقت کینیڈا میں ہیں، پہلے وہاں پہ موتمیم تھے اس وقت، ہمارا چھوٹا بھائی پڑھتا تھا تو اسے ملنے گیا تھا میں. وہاں پہ ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہو، موسا راوت آئے ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ کے، انہوں نے پوچھا مجھ سے تعارف کراتے ہوئے کہ جانتے ہو یہ کون ہے، سونے کا دانت بھی ہے ان کو. تو میں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، میں تو پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں. انہوں نے ملاقات کرایا، کہنے کہ یہ ہے ہمارے فلاں، نام بھی لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا مدرسہ ہے اس پورے مدرسے کا خرچہ یہ اکیلا بندہ اٹھاتا ہے، اور 700 بچے بورڈنگ میں تھے اس وقت، اور 3 منزلہ بلڈنگ ہے، اور کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، تنخواہ بھی دیتے ہیں. اور کہا کہ ان کی اس مدرسے کی ہیلپ کرنے کی شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے کا چندہ نہیں لینا، ایسے بھی اللہ کے لال ہیں. یہ جو کام ہو رہے ہیں یہاں پوری دنیا کے اندر، ساؤتھ افریقہ آپ چلے جاؤ دیکھو ایک ایک نقشہ کیسا ہے. دارالعلوم زکریا گیا تھا میں، آپ لوگ واقف ہوں گے، جلسہ بھی تھا اتفاق سے، میرا پروگرام بھی تھا، کیونکہ جماعت میں گیا ہوا تھا تو میرا لوگوں نے تعارف کرا دیا ہوگا، تو پھر انہوں نے میری بات بھی رکھ دی تھی، تھوڑی سی بات ہوئی. تو وہ ایک بچہ جو ہے نوجوان ایسے ہی تھا بالکل، یہ ریاض کی طرح کا، وہ سب کو چائے پلا رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے اس کو جانتے ہیں، میں نے کہا میں کیوں جانوں کسی کو، میرا خان وہ ہے، رشتے دار، سسرا داماد کچھ بھی نہیں، کیوں جانوں گا اس کو. تو کہنے لگے یہ لڑکا جو ہے نا یہ بڑا مدد کرنے والا ہے ادارے کی. میں نے کہا ماشاء اللہ بہت خوشی کی بات، اور توازوں کا یہ حال ہے کہ سب کو چائے پلا رہا ہے، یعنی بڑا بن کے بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے. پھر اس بار انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے دیکھیے، تو میں نے پیچھے دیکھا کھڑکی میں سے، ونڈو میں سے، تو ایک بہت بڑا ہال بن رہا تھا وہاں، اس میں بے شمار رومس بنے ہوئے بہت سے. کہنے لگے ذرا اس کو دیکھو، میں نے کہا دیکھا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بندہ بنا رہا ہے پورا، اور یہ شرط اس نے لگائی کہ صرف میرا پیسہ لگے گا، کسی کا نہیں لگے گا. میں نے کہا اب تک کتنے خرچے گئے، چونکہ بہت بڑی ہیوج جگہ تھی وہ. تو انہوں نے کہا کہ اب تک وہاں کے ساؤتھ افریقہ کے 17 ملین لگ گئے اس پہ، اس وقت کی بات ابھی نان کمپلیٹ تھا وہ. اگر آپ کو تحقیق کرنی ہو تو وہاں شبیر صاحب سے کر سکتے، وہی اس کے ذمہ دار ہیں نا آپ. اللہ کے لال ایسے کر رہے تو ہو رہا میرے دوستو دین کا کام. یہ مسلمان خود کرے گا ان کاموں کو، مسلمانوں کو خود کرنا پڑے گا یہ کام. پہلے حکومتیں کرتی تھی، پہلے بیت المال کرتا تھا، پہلے مسلم گورنمنٹ تھی وہ کرتی تھی، اس کی ذمہ داریاں تھیں کہ جگہ جگہ مسلمانوں کے جو نیڈس ہیں، مسلمانوں کے جو ڈیمانڈس ہیں، ان کے جو تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنا. ہر کمیونٹی کو ادارہ دینا، مدرسہ دینا، ہر کمیونٹی کو مسجد دینا، علماء تیار کرنا، مفتی تیار کرنا، داعی تیار کرنا، خانقاہیں بنانا، اولیاء اللہ کے نظام کو زندہ کرنا. اب ہم موٹی موٹی چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو اولیاء اللہ کی خانقاہوں کو زندہ کرنے کا کام کب کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ ابھی کرنے کا ہے یہ سارے کام. تو یہ خانقاہی نظام کو زندہ کرنا، مدارس کو زندہ کرنا، دعوت والے سسٹم کو آباد کر دینا، زندہ کر دینا، ادارے بنا دینا، مسجدیں بنوا دینا، ساری کمیونٹی کو تمام نیڈز فراہم کرنا، یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ امت مسلمہ کرے گی، مگر یہ جب کرے گی جب میرے دل میں ہو کہ میں اللہ کے لیے جان مال کمانے والا بنوں، میرا جذبہ بنے، میرا شوق بنے، میری ذیل بنے، اندر ایک جذبہ آئے گا کہ میں کچھ کروں، مرنے سے پہلے کچھ کر کے جاؤں، کچھ میرے اللہ کو راضی کر کے جاؤں، کچھ میں اپنے نبی کا حق ادا کر کے جاؤں۔ حق تو کبھی نہیں ادا کر سکتا میں، اگر میری کھال نکال کے اس کی جوتی بنا کے ہمارے آقا کو پہنا دیا جائے تو کسی ایک احسان کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ تو میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی غلامی میں کچھ کروں میں۔ وہ کب کرنا ہے میرے دوستو؟ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی اور موت پتہ نہیں کب آ جائے گی، اور جب اللہ کے یہاں بلاوا آ جائے گا تو پھر کام کرنے کا وقت تھوڑی باقی رہے گا۔ ان ناجل اللہ راجا اللہ یؤخر، جب اللہ کا مقرر کردہ ٹائم آتا ہے تو پھر اس میں مہلت نہیں دی جاتی۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہی اپنے اندر آدمی میں کچھ فیصلہ ہو، کچھ آدمی تجزیہ کرے، کچھ ہمتیں کرے، کچھ حوصلہ کرے، اور اپنے اولاد کو عالم بنائے، حافظ بنائے، دین کا داعی بنائے، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجے، دین کی محنت کرنے والا بنائے، وہ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے پابندی سے، تقوی طہارت ان میں ہے کہ نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر میرے بچے غلط صحبتوں میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، مجھے کل کے دن یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا بچہ خراب ہوا، مجھے حق نہیں پہنچتا اس بات کا، میں نے خود اس کو خراب کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے، پھر مجھے کیا بولنے کا حق ہے؟ اگر ایک آدمی کھانا کھا رہا اور پیٹ بھر رہا تو آپ کو شکایت کا حق ہے کہ بھائی اس کا پیٹ کیوں بھرا؟ کھانا کھایا تو پیٹ تو بھرے گا۔ اگر بری صحبت میں بچہ گیا اور برا ہو رہا ہے تو کھانا کھایا پیٹ بھرا، صحبت صالح تو رسال کنت، نیک آدمی کی صحبت نیک بناتی ہے، برے آدمی کی صحبت برا بناتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کون سی صحبت دے رہے ہیں؟ کس میں اٹھنا بیٹھنا ہے؟ آج کل تو وہ سسٹم ہی چھوٹ گیا، ورنہ پہلے جب کسی سے شادی کرنا ہوتا تھا، کسی کو اپنی بچی دینی ہوتی تھی، تو لڑکے کی انکوائری کرنے کے واسطے زیادہ پوچھ پاچھ نہیں کرتے تھے اس سے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے دیکھ رہے تھے۔ لچوں لفنگوں کے ساتھ ہے تو سمجھو لچ صحیح ہے، صرفا کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اچھا ہے، یہی مطلب بنتا تھا پہلے، اور حقیقت بھی ہے وہ، حقیقت بھی ہے وہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم الی من یخالله، تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ اور یہاں پر تو بچہ بول کے نہیں ہے، المرء بول کے ہے، آدمی بول کے ہے، تو بڑوں کا بھی یہی حساب ہے، بڈھوں کا بھی یہی حساب ہے، جوانوں کا بھی یہی حساب ہے، ہمارا سرکل کون سا ہے؟ نیک لوگوں کا ہے تو ہم نیک ہیں، نہیں ہیں تو پھر نیک نہیں۔ اس کے لیے بس میں یہ عرض کروں گا میرے دوستو بھائیوں کہ ہم سب مل جل کے کام کریں، اتفاق اور اتحاد سے رہیں، دین کی محنت میں سب حصے دار ہوں، بدگمانیاں آپس کے اندر سے نکالیں، قریب ہوں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور سمجھیں بات کو کہ بھئی ہمیں اس ملک میں، اس جگہ پر اپنے کو، اپنی اولاد کو دین پر رکھنے کے لیے کس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہوگا، کیا بیہیو کرنا ہوگا، کیسے تعاون کرنا ہوگا، مال لگانے میں، جان لگانے میں، اپنے اوقات کو مسجد میں زیادہ سے زیادہ گزارنے میں، اپنے بچوں کو مسجد میں زیادہ سے زیادہ گزارنے میں، ان کو نیک ماحول فراہم کرنے کی کوشش میں جتنا زیادہ ہم حصہ لیں گے اللہ پاک اتنا ہمیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری تقریر کا ایک موضوع رہ گیا تو میرا موڈ جو ہے نا ذرا وہ ہو گیا، دوسری طرف چلا گیا موضوع کی طرف، تو پھر میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، نہیں تو نہیں صحیح جاؤ، تو وہ کل میں نے جو بیان کیا تھا اس کا آدھا حصہ رہ گیا تھا، وہ بہت امپورٹنٹ تھا میری حیثیت سے وہ، لیکن آپ لوگوں کے حساب سے جو چیز موضوع مناسب اللہ نے کہلوانی چاہیے کہلوا دی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا تو آپ کریں گے، امام صاحب ہیں آپ دعا کریں۔